الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه صدق اللہ و صدق رسول النبی کریم درود شریف پڑھ لیجیے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں بہت حد تک امکان ہے کہ آج کا جمعہ جمعۃ الوداع رمضان کے پورے مہینے میں جمعے کے خطبات میں قرآنیات پر گفتگو اس دفعہ نہیں ہو سکی جبکہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان مبارک قرآن کریم کے نازل ہونے کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ماہ رمضان میں قرآن کریم اتارا گیا. اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کے نازل کرنے کا آغاز لیلۃ القدر سے کیا. اس لیے چند باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن کریم کے بارے میں آج ہوں گی, اور عام روٹین سے قدرے ہٹ کے گفتگو ہے. اس لیے مجھے یقین ہے کہ آپ اس پر توجہ دیں گے. قرآن رہنما کتاب ہونے کی حیثیت سے آج بھی ہماری زندگی میں اتنا ہی اہم ہے جتنا آج سے 1400 پہلے تھا, اور یقیناً ہمیشہ رہے گا. قرآن عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاق, سیاسیات, جہاد, داخلی اور بین الاقوامی تعلقات کے تمام شعبوں میں رہنمائی کے لیے جامع ترین کتاب ہے. یہ جامع دستور العمل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کہاں جا رہے ہو تم؟ ان ہوا اللہ ذکر للعالمین, ساری انسانیت کے لیے رہنما اور نصیحت کی کتاب تو یہ قرآن کریم ہے. سورہ جاسیہ میں فرمایا ھذا بصائر للناس, یہ قرآن اور یہ رہنما کتاب پوری انسانیت کے لیے بصیرت کا منبع ہے. سورہ نحل میں فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے اے حبیب آپ پر قرآن کی صورت میں ایک ایسی کتاب اتار دی ہے جو تمام علوم و حقائق کا سرچشمہ ہے، اور وہ کتاب اصول کی حد تک ہر بات کو کھول کھول کر بیان کر دینے والی ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَى وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور مان کر چلنے والوں کے لیے یہ کتاب رہنما، رحمت اور خوشخبری کا سامان ہے۔ سورہ اعراف میں اسی بات کو ایک اور انداز سے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہم نے ان کے پاس ایک ایسی کتاب ذکر کر دی ہے، ہم لے آئے ہیں ایک ایسی کتاب کہ جس میں ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر ہر چیز کی تفصیل بتا دی ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں یعنی جنہیں اس کتاب پر یقین نصیب ہو جائے ان کے لیے یہ کتاب رہنما ہے اور رحمت ہے۔ سورہ یونس میں اسی بات کو اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے کسی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا اور اللہ نے نہ اتارا، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تو وحی کی ان باتوں کی بھی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہیں، وتفصیل الکتاب، اور جو باتیں لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھی ہیں اللہ نے ان کی تفصیل بیان کرتا ہے، لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کتاب اس ذات کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قرآن حقوق العباد کا ایک مکمل اور متوازن نظام دیتا ہے جس میں بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت، عہد کی پاسداری، صلح و جنگ کے اصول، غیر مسلموں سے سلوک اور پرسکون معاشرے کی تشکیل کے لیے ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے، غصہ پی جانے اور معاف کر دینے کی بار بار تلقین ہے۔ قرآن حکیم ایک معاشی نظام دیتا ہے جس میں کمائی کے ذرائع کی جائز اور ناجائز حدود متعین کی گئی، مصنوعی مہنگائی کے لیے ذخیرہ اندوزی سے روکا گیا ہے، من احتکر فلیس منا، جو احتکار کرتا ہے اس کا ہماری ملت سے کوئی تعلق نہیں، ناپ تول میں کمی کی ممانعت ہے۔ قرآن ناجائز طریقوں سے سرمایہ خرچ کرنے کی روک تھام سے دولت کو ضائع کرنے کے دروازے بند کرتے ہوئے جائز مقامات پر سرمایہ خرچ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جنات کی ایک جماعت نے وادی نخلہ میں فجر کی نماز کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا، تو انہوں نے جو بات کہی قرآن نے اسے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے آج ایک نرالی کتاب سنی ہے، یہدی الی الرشد، جو رشد کی طرف رہنمائی کرتی ہے، فآمنا بھی ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ قرآن کئی حوالوں سے عجیب کتاب ہے، اس لحاظ سے نرالی کتاب ہے کہ یہ کتاب پوری انسانیت کو مخاطب کرتی ہے. قرآن میں 21 مرتبہ یا ایوہ الناس کہہ کر پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کیا گیا. قرآن میں 88 مرتبہ یا ایوہ الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں کو احکام دیے گئے. قرآن کریم میں 2 مرتبہ یا ایوہ الانسان کہہ کر انسان کو جھجھوڑا گیا ہے. قرآن کریم میں 12 مرتبہ یا ایوہ النبی کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خصوصی تعلیمات اور احکام جاری کیے گئے. میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن کے مخاطبین قیامت تک آنے والے لوگ ہیں. قرآن بلا امتیاز رنگ و نسل اور بلا امتیاز زمان و مکان تمام انسانوں کو یہ حقیقت سمجھاتا ہے کہ یہ کائنات بے خدا نہیں ہے، اور اللہ تعالی محض رب اور خالق نہیں بلکہ حاکم حقیقی اور مقتدر اعلی بھی ہے. حاکمیت صرف اسی کی ہے، سورنٹی صرف اسی کی ہے. اس کی حاکمیت کلی کسی محدودیت اور کسی شراکت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ لہ الحکم، حکم صرف اسی کا چلے گا. وہو اسرع الحاکمین، اور وہ سب سے تیزی سے محاسبہ کرنے والا ہے. قرآن ایک ایسا انقلاب چاہتا ہے جس کے نتیجے میں ایک فرد کی زندگی سے لے کر انسانوں کی اجتماعی زندگی تک پورے طور پر خالق کائنات کی حاکمیت و ساورنٹی کو دل و جان سے قبول کر لیا جائے، اور اللہ کے قانون کی گرفت میں اس بات سے کوئی بحث نہیں ہوتی کہ کون خاص ہے اور کون عام ہے، اور کس کا رنگ سفید ہے اور کس کی چمڑی سفید ہے اور کس کا رنگ کالا ہے. عہدے اور منصب کی بنیاد پر استثناء کی یہاں کوئی گنجائش نہیں. قرآن کے حوالے سے ایک بزرگ مفکر نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آدمی قرآن کی روح سے پوری طرح آشنا نہیں ہو پاتا جب تک عملاً وہ کام نہ کرے جس کے لیے قرآن آیا ہے. یہ محض نظریات اور خیالات کی کتاب نہیں ہے، محض نظریات اور خیالات کی کتاب نہیں ہے کہ آپ آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر اسے پڑھیں اور اس کی ساری باتیں سمجھ جائیں. یہ ایک دعوت ہے، یہ ایک تحریک ہے. یہ کتاب تب سمجھ آتی ہے جب آپ اسی طرح قدم اٹھاتے اور چلتے چلے جائیں جس طرح یہ کتاب ہدایت دیتی ہے اور ساتھ لے کر آپ کو چلتی ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن پڑھنا اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، قرآن پڑھنا اللہ کو سننا اور اس سے باتیں کرنا ہے. توجہ دیجئے، آج مکہ کے مشرک، مدینہ کے منافق، نجران کے عیسائی، خیبر کے یہود نہیں پائے جاتے، مگر یہ کردار ہمارے چاروں طرف موجود ہے. مشرکین مکہ کا اتحادی افواج کے ہمراہ غزوہ احزاب میں مدینہ کی پہلی ریاست پر حملہ آور ہونا اور رسوا ہو کر واپس جانا آج کے عالمی نقشے پر ہمیں ارد گرد دکھائی دے رہا ہے، صرف نام اور مقام بدلے. میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن اپنے رب سے نزدیک تر ہونے کا آسان ترین رستہ ہے. حدیث قدسی ہے، من شغله القرآن عن ذکری و مسئلتی، جس شخص کو قرآن پاک میری تسبیح پڑھنے سے روک دے اور مجھ سے سوال کرنے سے قرآن کی تلاوت رکاوٹ بنے، اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، جتنا میں مانگنے والوں کو دوں گا اس سے زیادہ اس کو دوں گا۔ قرآن سے ہمارا رشتہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ اس کا پہلا قدم قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ بس آج اسی پر بات ہوگی، ذرا توجہ دیجیے۔ تلاوت تلا یتلو تلوبن سے ہے، اس کا روٹ تلوبن، اور تلاوت کا معنی ہے پڑھنا، پڑھ کر سنانا، نقش قدم پر چلنا، تابع ہونا، پیروی کرنا۔ اسی لیے عربی میں تالی التالی تلاوت کرنے والے کو بھی کہتے ہیں اور تابع اور پیروکار کو بھی کہتے ہیں۔ تلاوت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی نمونے کو اپنا رہنما، استاد اور قائد ماننا، زندگی کے کسی راستے کو اختیار کرنا، کسی سلسلہ فکر کو سمجھنا اور اس کا اتباع کرنا۔ اور تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اس مقصد کے لیے پڑھنا کہ اس کے ہر ہر حکم پر عمل کریں گے اور اپنا اختیار قرآن کے سامنے سرنڈر کرتے چلے جائیں۔ اپنا اختیار قرآن کے سامنے سرنڈر کرتے ہوئے غیر مشروط طور پر سر تسلیم ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا ہے، ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو اس بات کا کوئی اختیار اور کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ اس فیصلے کے برعکس اپنی رائے بھی قائم کریں گے، گویا یہ کہ اس پر عمل کریں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی حکم کے آ جانے کے بعد بھی نافرمانی کرتا ہے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ تلاوت ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ، یہ تلاوت کا وہ انداز ہے جس کو اختیار کرنے کا آج ہم عہد کریں گے، اس لیے ذرا اس پر توجہ دیجیے۔ تلاوت ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ کی پوری شخصیت، آپ کی زبان، آپ کا جسم، آپ کا دل و دماغ اور روح سب نے حصہ لینا ہے۔ زبان تلاوت کرتی ہے، ہونٹوں سے لفظ ادا ہوتے ہیں، ذہن غور و فکر کرتا ہے، دل پر اثر ہوتا ہے، روح جذب کرتی ہے اور آنکھوں سے آنسو نمٹ آتے ہیں، دل لرزتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے اسی تلاوت کا ذکر سورہ زمر میں ان الفاظ میں کیا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، ہم نے ایک بہترین کلام تمہاری طرف اتاری ہے، کتابا متشابہا، یہ ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مثانیہ، جس کی باتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں، اقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں پروردگار کا رعب ہے ان کی کھالیں اس قرآن کو سن کر کانپ اٹھتی ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے جسم اور دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ فضیل ابن عیاض مکانوں کی چھتوں سے پھلانگتے ہوئے اپنے شکار کی تلاش میں ہیں کہ کہاں میں نے نقب لگانی ہے، ایک مکان کی روزن سے روشنی جھلکتی ہوئی جب دیکھی تو قریب چلے گئے کہ دیکھوں تو صحیح کوئی لوگ آدمی جاگ نہ رہا ہو, اور مجھے میرے پاؤں کی آہٹ محسوس کر کے کہیں مجھے پکڑوا نہ دے. جب قریب گئے تو آگے ایک شخص پڑھ رہا تھا, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا ہے کہ قرآن کو سن کر ایمان والوں کے دل لرز جائے؟ اس آیت کو سننے کی دیر تھی کہ پلٹے اور کہا یقیناً وہ وقت آ گیا ہے. آئے ساتھیوں سے کہا میں نے تو توبہ کر لی ہے, تم بھی توبہ کرتے ہو تو درست ہے ورنہ رفاقت ختم ہے. سب نے توبہ کی. کل تک جو فضیل ابن عیاض ڈاکوؤں پر سردار تھا, رہتی دنیا تک اولیاء اللہ کا سردار ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے حقیقی ایمانداروں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح سے کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے, یہی لوگ در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں. اب تلاوت کا حق کیا ہے؟ تلاوت کا حق کیا ہے؟ اس قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ پہلا حق تو یہ ہے کہ قرآن اس مضبوط اعتقاد کے ساتھ پڑھا جائے کہ یہ ہمارے خالق و مالک کی کتاب ہے, خالق و مالک کا کلام ہے. قرآن نے یہ اہم حقیقت بار بار دہرائی ہے. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ, آپ اعلان کر دیجئے کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی. سورہ یونس میں ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, جب ہماری آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو قال الذين لا يرجون لقاءنا, آخرت میں پیشی کے منکر یہ کہتے ہیں ایسے بھی قرآن غیر ہذا او بدل ہو, اس قرآن کو کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیے, اس کو تبدیل کیجیے. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي, آپ ان کو بتائیے کہ میں اپنے پاس سے تبدیلی نہیں کر سکتا, ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف اتر رہی ہے, میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں رکھتا. ولو تقول علینا بعض الاقاویل, اگر یہ اپنے پاس سے کوئی بات گھڑ کے اس میں شامل کر لیتے جمین ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے, ثم لقطعنا منہ الوتین, پھر ان کی شاخ کاٹ کے رکھ دیتے. فما منکم من احد عنہ حاجزین, اور تم میں سے کوئی اس ایکشن میں ان کے لیے ہمارے درمیان رکاوٹ نہیں بنتا. جس کتاب کا یہ حال ہے, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ نسخہ ہدایت ہے. اس لیے یہ شعور بیدار رکھیے کہ ہر لفظ جو ہم پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کیا. اس شعور کی بیداری کا, اس شعور کی بیداری کا سب سے بڑا ذریعہ خود قرآن کی تلاوت ہے. جو جو ہم قرآن پڑھیں گے یہ یقین تازہ ہوتا چلا جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. سورہ انفال میں ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, ایمان والے جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے دل لرز جاتے ہیں, اور جب جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کو اس مقصد کے لیے ہی پڑھیے، دوسری بات، قرآن کو اس مقصد کے لیے ہی پڑھیے کہ آپ اپنے مالک سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کو اپنے خود ساختہ اور ذہن میں طے کردہ نظریات کی تائید حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھنا ہے۔ قرآن کو اپنی عزت اور شہرت یا دنیا کمانے کے لیے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ جسمانی امراض سے شفا، نفسیاتی سکون، غربت سے نجات اور دنیاوی مسائل، درپیش مسائل کے حل کے لیے بطور وظیفہ پڑھنا قرآن کے مقصد تلاوت کو محدود کر دینا ہے۔ قرآن صرف اس لیے پڑھیے کہ یہ کتاب مجھے میرے رب کے قریب کر دے گی اور مجھے میرے رب کی طرف سے ملنے والی رہنمائی سے آگاہ کرے گی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، مقصد اور نیت کسی جسم کے لیے روح کی طرح اور کسی بیج کے لیے اس کی داخلی پوشیدہ قوت کی طرح ہوتے ہیں۔ لہذا قرآن کی تلاوت کے آغاز سے پہلے خود سے پوچھئے کہ میں قرآن کیوں پڑھ رہا ہوں۔ آئیے ذرا اس تلاوت کے انداز پر آئیے، قرآن کی تلاوت کے آغاز سے پہلے خود سے پوچھئے کہ میں قرآن کیوں پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کی تلاوت اللہ کے شکر سے کے جذبات سے لبریز ہو کر شروع کیجئے، اور سورہ اعراف میں جو اللہ کے شکر کے الفاظ ہیں وہ کہہ لیجئے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ جتنے زیادہ آپ شکر ادا کرنے والے ہوں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن سے ملنے والے خزانے عطا کرے گا۔ اس سے اگلی بات، قرآن سے حاصل ہونے والے علم اور ہدایت کو پورے یقین سے قبول کیجیے، اپنے فرضی نظریات، فیصلوں اور رائے کو قرآن کی کسی بات پر غالب نہ آنے دیجیے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جن کا ذکر سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لفی شک منہ مرید، جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا ہے وہ اس کے بارے میں شک، اضطراب اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کو سچ، مکمل سچ مانتے ہوئے، اس پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ وبالحق انزلناه وبالحق نزل، ہم نے قرآن کو برحق اتارا ہے اور حق ہی کے ساتھ، حق کو لے کر ہی یہ قرآن اترا ہے۔ سورہ محمد میں ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، جو محمد کی طرف اترا ہے یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ ذلک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، کافروں کے پاس باطل ہے، وان الذین آمنوا اتبعوا الحق، ایمان والے حق کے پیروکار۔ قرآن کے کسی حصے کو ماننا، تسلیم کرنا اور کسی کو نہ ماننا اور مسترد کر دینا، یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ سورہ مومنون میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم قرآن کے، یہاں کیونکہ تورات کا ذکر ہے، تم آسمانی نازل کردہ تورات کے کسی حصے پر کچھ ایمان رکھتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، جو بھی آسمانی کتاب کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتا ہے کہ اپنی طبیعت کے مطابق جسے چاہا مانا اور جسے چاہا نہیں مانا, اس کے لیے کیا ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا, دنیا میں رسوائی ہے. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب, اور قیامت کے روز شدید ترین سزا ہے. قرآن کی بات کو سچ ماننے میں بڑی رکاوٹ, حضرات اس پر بھی توجہ دیجئے, قرآن کو سچ ماننے میں بڑی رکاوٹ ہماری نفسانی خواہشات اور معاشرے کے رسوم و رواج بھی ہیں. مثلا شراب کا عادی قرآن کی آیت کو حق ماننے سے منکر ہے اور تاویلیں کرتا رہتا ہے کہ جی دکھائیے قرآن میں کہاں حرام ہے. ذرا توجہ دیجئے, اللہ تعالی نے شراب کو رجس کہا, رجس رے جیم سین, رجس, اور رجس کے حرام ہونے کے لیے سورہ انعام کی آیت نمبر 145 ہے, جس میں اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرایا, قل, آپ اعلان کر دیجئے, لا اجد فیما اوحی الی محرما محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او لحم خنزير فانه رجس. ہم نے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے, ان میں سے ایک خنزیر بھی ہے, خنزیر کا گوشت ہے. فانه رجس, کیونکہ یہ رجس ہے. اب خنزیر کے حرام ہونے کی وجہ اس کا رجس ہونا ہے, جبکہ شراب کے بارے میں بھی فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, شراب بھی رجس ہے. قرآن کے الفاظ ہے. خنزیر کی حرمت کی وجہ یہ ہے, قرآن کہتا ہے کہ فإنه رجس, یہ رجس ہے. اور شراب کی حرمت کی وجہ خود قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی رجس ہے. تو جب دونوں کو رجس کہا گیا ہے اور رجس کو حرام کہا گیا ہے, تو پھر دونوں کے برابر اور یکساں حرام ہونے میں کیسے فرق کیا جا سکتا ہے؟ قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تکبر, غرور اور لاپرواہی, جو انسان کو اپنی رائے ترک کرنے اور اللہ کا حکم تسلیم کرنے میں رکاوٹ ہے. سورہ جاثیہ میں ہے, تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق, یہ اللہ تعالی کی آیات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں. فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون, اور آگے ہے ویل لکل افواک اثیم, برا ہو اس جھوٹے گناہگار کا, یسمع آیات اللہ, جو اللہ کی آیات کو سنتا ہے, تتلا علیہ, جس کی جو تلاوت اس پر کی جا رہی ہوتی ہیں, ثم یسر مستکبرا, پھر بھی تکبر کرتے ہوئے اسی طرح اپنے غلط موقف پر اڑا رہتا ہے, کاللم یسمعہا, گویا کہ اس نے یہ آیات سنی ہی نہیں. فبشرہ بعذاب الیم, ایسے شخص کو دردناک سزا کی خبر سنا دیجئے. اس کا حال یہ ہے کہ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا, جب ہماری آیتوں میں سے کوئی آیت ایسے شخص کے علم میں آتی ہے, اتخذها هزوا, تو وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے صرف خود کو مطمئن کرنے کے لیے, قرآنی احکام کی خود ساختہ تاویلیں کرتا ہے. اولئک لهم عذاب مہین, ایسے لوگوں کو وہ سزا ہوگی جو انہیں ذلیل کر کے رکھتے ہیں. من ورائهم جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا, ان کا معاف فرمایا ان کے کسی کام نہیں آئے گا. ولا اتخذوا من دون اللہ اولیاء, اور نہ وہ لوگ کام آئیں گے جنہیں انہوں نے اللہ کے بجائے اپنا تعلق دار اور رکھوالا بنا رکھا. ولا عذاب عظیم, ان کے لیے کڑی سزا ہے. ھذا ھدا, یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے. والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم, اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے بلا کی دردناک سزا ہے.
میرے بزرگوں اور دوستو, تکبر اور غرور کی وجہ سے قرآن آیات پر توجہ نہ دینا یہ انتہائی خطرناک رویہ ہے. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا, جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتا ہے, کَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا, گویا کہ اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں ہے. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا, گویا کہ اس کے کان میں کوئی ڈر ہے کہ حق کی بات کو قبول کرنے اور سننے کے لیے تیار ہی ہے. قرآن کے مقابلے میں تکبر سے اپنے غلط موقف پر ڈر جانے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. قرآن کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا, اور تکبر کے ساتھ ان آیات سے منہ موڑا, لَتُفْتَحَ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ, آسمان سے رحمت کے دروازے ان کے لیے کبھی نہیں کھلیں گے, وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ, اور یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے. جیسے اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا, ویسے ان کے لیے بھی جنت میں داخلہ ممکن نہیں. قرآن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کی پیروی کے ارادے اور عزم کے ساتھ اسے پڑھیں, کیونکہ قرآن لوگوں کی شدید مذمت کرتا ہے جو قرآن پر ایمان کا تو اقرار کرتے ہیں لیکن جب اس کے عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ہدایات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی طرف سے پیٹھ پھیر لیں. میرے بزرگوں اور دوستو, جب ہم قرآن پڑھنے کا آغاز کریں تو شیطان ضرور سرگرم ہو جائے گا, ہماری کام میں رکاوٹیں ڈالے گا, کبھی مصروفیت, کبھی واک متاثر ہو رہی ہے, کبھی اخبار پڑھنا ہے, ناشتہ لیٹ ہو رہا ہے. ان خطرات اور اندیشوں کو ذہن میں لاتے ہوئے اللہ کے اس حکم پر نظر رکھیں کہ اللہ نے کہا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, جب قرآن کا تو آغاز کرنے لگے پڑھنے کا, تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے, اور ساتھ ہی اپنے عجز اور انکساری کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ سے یہ عرض کر دیں کہ پروردگار اس قرآن کے ذریعے سے جو تو ہدایت بخشے گا اس کے بعد ہمارے دلوں میں کسی طرح کی کجی پیدا نہ ہو. اس تلاوت کے دوران اپنے دل کو, قرآن کی تلاوت کے دوران اپنے قلب کو اس کام میں پوری طرح شامل کیجیے. اور قرآن کی اصطلاح میں قلب سے مراد یہ لوتھڑا نہیں ہے جو خون کو پمپ کر کے جسم میں منتقل کر رہا ہے, بلکہ انسان کے احساسات, جذبات, تمناؤں, یادوں اور توجہات کا مرکز قلب. مرکز دل کو شامل کر کے قرآن پڑھنے والوں اور سننے والوں کا حال قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا, جب قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, جب آپ ان کو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں تو ان کے آنسو بہ پڑتے ہیں, اس لیے کہ قرآن سن کر حق کو پہچان لیتے ہیں. اور اس پر بھی ذرا توجہ دیجیے جو بات میں عرض کر رہا ہوں, تلاوت کے دوران اس حقیقت کو بار بار ذہن میں لائیے کہ آپ اللہ تعالی کے حضور میں ہیں اور وہ آپ کو تلاوت کرتا ہوا دیکھ رہا ہے. ویسے تو اللہ یقیناً ہر وقت دیکھ رہا ہے, لیکن سورہ یونس کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ, اے پیارے آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں, وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ, اور خاص طور پر جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ, اور لوگوں تم جس کام میں بھی ہوتے ہو, إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا تُفِيضُونَ فِيهِ, تو جس وقت تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں. قرآن کی تلاوت کے دوران خاص طور پر یہ بات نہ بھولیے کہ اللہ فرما رہے ہیں جب تم تلاوت میں مشغول ہوتے ہو تو ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں. نہ صرف دیکھتے رہتے ہیں بلکہ فذکرونی اذکرکم, جب تم میری یاد میں لگتے ہو تو ہم تمہاری یاد میں لگ جاتے ہیں. اور اللہ کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. ایک اور قدم آگے بڑھ کر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات لکھی ہے اس کو ذہن میں لائیے. فرماتے ہیں میں قرآن پڑھتے ہوئے یہ احساس اپنے اندر پیدا کر لیتا ہوں کہ میں قرآن کو خود اس ذات سے سن رہا ہوں جس کا یہ کلام ہے, اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور ذریعے سے براہ راست خطاب کر رہا ہے. تلاوت کے دوران ذہن میں یہ بات لائیے کہ قرآن کا ہر لفظ میرے لیے ہے, قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے اقم الصلاۃ, نماز پابندی سے پڑھ, قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے اقرض القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل, مسکین فراغت داروں اور رشتہ داروں اور مسافروں کا حق ادا کر. قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, یتیم کو تو نے جھڑکنا نہیں ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا, یتیم کو حقیر نہ سمجھ اور سائل کو جھڑک نہیں. قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا. لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, بے حیائی کھلی ہو یا چھپی ہو اس کے قریب بھی نہیں جانا. لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, بدکاری کے قریب بھی نہیں جانا. لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل, نہ حق کسی کا مال نہیں کھانا ہے. واصبر واقم عادت بالصلاه واصبر عليها, گھر والوں کو نماز کا کہے خود بھی اس پر قائم رہے. خود العفو وامر بالمعروف, معافی کو پکڑ لے, بھلائی کا کہتا رہے. اعرض عن الجاهلين, جاہلوں سے اعراض کر اور اطلب ما اوحی الیک من الکتاب, قرآن کی تلاوت کر. لا تمشی فی الارض مرحا, زمین میں اکڑ کر نہ چل. وقصد فی مشیک واغض من صوتک, لا تصعر خدک للناس, انسانوں سے نرم لے انداز میں ملاقات کر, رفتار نہ پھلائے رکھ. اتق اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ سے ڈرتا رہے اور سچوں کا ساتھ دے. یہ کسی اور سے نہیں کہہ رہا قرآن, قرآن مجھ سے کہہ رہا. دوران تلاوت دل میں یقین رکھیے کہ قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کے جو انعامات اللہ نے رکھے ہیں اللہ ان سب سے مجھے نوازے گا. قرآن حدیث نے یہ بتایا ہے کہ قرآن کی تلاوت پر انسان کو ہدایت علم تدبر شفا نور, عزت وقار خوشحالی, ذہنی سکون, شفاعت, مغفرت, رضائے ربانی, یہ یقینا نصیب ہوگی. اور یہ ہر اس کو نصیب ہوگی جو اس یقین کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے. دوران تلاوت اپنے دل کو بیدار رکھیے اور جو کچھ قرآن آپ سے کہے آپ آگے سے اس کا جواب دیجیے. مثلا جب اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو تو آپ کی زبان میں اور دل میں شکر کا جذبہ بیدار. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے ہوئے سنا, جب رحمت کی آیت آتی آپ رک جاتے اور اللہ سے رحمت مانگنا شروع کرتے. جب اللہ کی شان کا ذکر آتا تو آپ رک کر سبحان اللہ کہتے. حدیث میں ایسے ہی ہے, جب یہ آیت پڑھی جاتی الیس اللہ بحکم الحاکمین, کیا اللہ حکم الحاکمین نہیں ہے, تو حضور کہتے بلا کیوں نہیں ہے, وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ, اور میں اس کا گواہ ہوں کہ اللہ احکم الحاکمین. جب سورہ قیامت کی آخری آیت پڑھی جاتی الیس اللہ بقادر علی ان یحیی الموتى, کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے, تو حضور فرماتے بلا کیوں نہیں ہے. اور خدا گواہ ہے جب سورہ بلد پڑھتا ہوں تو
دل ہل جاتا ہے.
لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد وبارد وما بلد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد.
کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کو کنٹرول نہیں ہے؟ فیصلہ ہی عین انصاف ہے. اسألک بکل اسم ہوا لکا
میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں یہ تیرے لائق ہے. سمیت بھی نفس کا, ہر وہ نام جو تُو نے خود اپنے لیے رکھا ہے, اور انزلتا ہوں فی کتاب کا, یا جسے تُو نے کتاب میں اتارا ہے, اور علمتا ہوں احدا من خلق کا, یا اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کو سکھایا ہے, اب استعصت بھی فی علم الغیب عندکا, یا تُو نے اپنے پاس اپنے خزانے غیب میں اسے پوشیدہ ہی رہنے دیا ہے, اس نام کے واسطے سے تجھ سے درخواست کرتا ہوں ان تجعل القرآن ربیع قلبی, قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے, ونور صدری میرے سینے کا نور بنا دے, وجلاء حزنی میرے غم کا مداوا بنا دے, وذهاب همی وغمی میری فکر اور پریشانی کا علاج بنا دے. قرآن خدا را ان آخری جملوں پر غور کیجئے, کبھی کبھی قرآن کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ قرآن کی نظر میں میری پوزیشن کیا ہے. قرآن میں جھانک کر دیکھیں کہ قرآن آپ کا شمار کن لوگوں میں کر رہا ہے, اس تابعی بزرگ کی طرح جنہوں نے جب یہ آیت پڑھی کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, ہم نے کتاب ایسی اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر ہے, مراد تو نصیحت ہے لیکن ذکر سب یہ مانا لیا کہ اس کتاب میں میرا ذکر ہے. کہنے لگے اچھا اس کتاب میں میرا ذکر ہے, اس کتاب میں میرا ذکر ہے, میں دیکھوں تو صحیح کہاں میرا ذکر ہے. قرآن کو کھولا, سامنے آیت آئی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, یہ راتوں کو مسلسل بہت تھوڑا ہوتے ہیں, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کہتے ہیں, کہتے یار یہ تو میرا ذکر نہیں ہے, یہ کسی اور کا ذکر ہے. پھر کھولا قرآن کو, سامنے آیت آئی فِي جَنَّاتِ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ, مجرموں سے پوچھا جائے گا تمہاری فرد جرم کیا ہے, قَالُوا كَسَرْتُ مِنَ الْمُصَلِّينَ, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, قیامت کا مذاق اڑاتے, وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اسلام کا مذاق اڑانے والوں کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے, وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے. اوہ توبہ نعوذ باللہ, یہ بھی میرا ذکر نہیں ہے. کہتے میں تلاش کرتا رہا, بالآخر اس آیت پر میری نظر آ کے ٹکی, وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ, کچھ اور بھی ہیں جن کو اپنے گناہوں کا اعتراف ہے, خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا, ان کے دامن میں کچھ نیکیاں بھی ہیں اور ان کے دامن میں گناہ بھی ہیں, یہ گناہ اور نیکیاں ملے جلے ہیں ان کے دامن میں, عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ, اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی توبہ کو قبول کر دے. چونکہ عصا کا لفظ جب اللہ کے لیے آتا ہے تو یہ شک کے معنی میں نہیں یقین کے معنی میں آتا ہے. کہنے لگے الحمدللہ یہ ہے میرا تذکرہ. قرآن میں جھانک کر ہمیں اپنا تذکرہ تلاش کرنا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.
میں 2 گھنٹے سے پڑھا.